أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون سورہ الانعام آیات 67-68. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے تو ان سے کہہ دے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے بھی یا تمہیں ایک دوسرے کے خلاف آپس میں مختلف گروہوں کی صورت میں لڑا دے اور تم میں سے بعض کی طرف سے بعض کو تکلیف پہنچائے دیکھ ہم دلیلوں کو کس طرح بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور تیری قوم نے اس امر یعنی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا ہے حالانکہ وہ سچا ہے تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہر ایک پیشگوئی کی ایک حد مقرر ہوتی ہے اور تم جلد ہی حقیقت کو جان لو گے یہ وہ سورہ انعام کی آیات ہیں جن کا آج کل ہمارے ملک پر بین ہی اطلاق ہو رہا ہے اور اس قوم نے جو اپنے وقت کے امام کو جھٹلایا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا نمائندہ تھا تو عملاً انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کا انکار کر کے آپ ہی کی تکذیب کی ہے خواہ منہ سے مانے یا نہ مانے اس حقیقت میں ایک حقیقت سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوئے تھے جیسا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی ظاہر ہوئے تو پھر آپ کا انکار ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کا انکار ہے اور اس انکار کے نتیجے میں جو کچھ خدا تعالیٰ ایسی قوم سے سلوک فرمایا کرتا ہے ان آیات میں اسی کا ذکر ہے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سر کے اوپر سے بھی عذاب لے آئے اور پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب نکال دے یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گروہ در گروہ بانٹ دے. یلبسکم شیام و یذیق بعضکم بعض عباس, اور تم میں سے ایک گروہ کی طرف سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور لڑائی پیدا ہو آپس میں. انظر کیف نصرف الایات لعلہم یفقہون, دیکھ ہم کس طرح کھول کھول کر اپنے نشانات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور تیری قوم نے تجھے جھٹلا دیا حالانکہ جو بات تو لے کے آیا وہ حق تھی. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اسے کہہ دے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں. اللہ کی تقدیر جو فیصلہ کرنا چاہے گی وہ کرے گی اور میں اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہ میں بچا سکتا ہوں نہ کوئی اور بچا سکتا ہے. یہ مفہوم ہے کہ لستو علیکم بے وکیل, تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو. ان اعمال کی سزا چکھو گے تو مجھے ذمہ دار قرار نہ دو. لیکن اس قوم کو پہلی قوموں کی طرح یہ عادت پڑ چکی ہے کہ اپنے گناہوں کی پاداش کو دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں. وہ ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے کسی دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس بات کا خوب کھل کر اعلان کیا تھا کہ توقع تھی کہ یہ ملک اس آئین کو جو عملاً ردی ہو چکا ہے خود پھاڑ کر پھینک دے گا, اور یہ بڑھتا ہوا سیلاب اگر اس آئین کو غرق نہ کر سکا تو یہ آئین ایسا غلیظ آئین ہے کہ یہ اس ملک کو غرق کر سکتا ہے. یہ ایک تنبیہ تھی اور بالکل صحیح تنبیہ تھی. اس میں ایک ذرہ پر بھی شک نہیں کہ بین یہی بات قوم کی آواز تھی. لیکن جیسا کہ ملانوں کی عادت ہے, انہوں نے وہ شور و غوغا مچایا سارے ملک میں کہ مرزا طاہر احمد نے اس بحران میں اپنا ملوث ہونا تسلیم کر لیا, اور یہ سارا بحران قادیانیوں کی کاروائی ہے. ایسے احمق لوگ ہیں کہ سوچ ہی رہے کہ یہ بات کر کیا رہے ہیں. اس بحران میں ملوث کون لوگ تھے؟ ایک نواز شریف صاحب, ایک صدر مملکت, ایک سجاد صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور کہتے ہیں کہ اب بھی ہوں, اور دوسرے تمام چیف کورٹ کے جسٹس صاحبان, اور مختلف صوباؤں کی صوبائی عدالت انصاف کے نمائندے بھی. یہ سارے لوگ اس بحران میں ملوث ہیں. اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ بحران قادیانیوں نے پیدا کیا ہے تو ان سب پر مقدمہ ہونا چاہیے. ہر ایک کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور اسے پوچھا جائے کہ کیوں نواز شریف صاحب, آپ کو جب قادیانیوں نے ملوث کیا تھا تو آپ ملوث ہوئے کیوں؟ کچھ عقل کرنی چاہیے تھی. قادیانی آپ کو اکسا رہے تھے اور آپ اچھل کر پھر اس معاملے میں دخل دینے لگ گئے, اور عدالت عالیہ سے ایک بحران میں الجھ گئے, اور پھر جسٹس سجاد سے سوال ہونا چاہیے تھا. چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں, آپ کو اتنی عقل نہیں کہ قادیانی کو کہنے پر آپ نے اس بحران میں دخل دیا ہے؟ پھر باقی سب جج صاحبان کو پکڑنا چاہیے تھا, اور لغاری صاحب کو خصوصیت سے پکڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ لغاری صاحب نے اپنے بیان میں یہی بات کہی ہے کہ یہ بحران قادیانیوں نے ہم پر مسلط کر دیا. اس کے اول کردار تو خود لغاری صاحب ہیں, سارا جھگڑا تو ان کے گرد ہی گھوم رہا ہے. وہ اور قاضی صاحب یہ دو مل گئے ہیں, اللہ نے ایک جوڑی ملا دی ہے. لیکن ان دونوں سے پوچھا تو جائے کہ وہ احمق ہو, تمہیں جب قادیانیوں نے کہا تھا تمہیں انکار کیوں نہیں کر دیا؟ اور قادیانیوں کے کہنے پر تم بگ ٹوٹ دوڑے ہو اور اس بحران میں ملوث ہو گیا اور ملک کو بھی ملوث کر دیا. یہ ان کی حماقت کا حال ہے. دراصل مولویوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ آئین ٹوٹنے والا ہی ہے، اور اگر یہ آئین ٹوٹ گیا تو احمدیوں والی دفعہ بھی ساتھ ہی نکل جائے گی. اچانک گھبرا کے وہ بیدار ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ ہم سب نے بظاہر ایک ایک اعلان کیا کہ ہم اس معاملے میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ تنبیہ تھی قوم کے دانشوروں کو اور سربراہوں کو کہ احمدیوں والی کلاز کو آپ ہاتھ نہ لگانا ورنہ ہم فساد برپا کریں گے. اور یہ بات بے وقوف بھول گئے کہ یہ فساد برپا کرنے کی سازش تو قاضی حسین احمد اور لغاری صاحب کی ہے. اگر اس معاملے میں فساد برپا ہوتا ہے تو لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آتی ہے، اور سارے ملا بے وقوف بن جائیں گے، اور اگر ابھرے تو اس فساد کے نتیجے میں یہی ابھریں گے. عجیب قوم ہے، ان کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے معاملات بھی دکھائی نہیں دے رہے، دکھائی دیتے ہیں سمجھ نہیں کچھ آ رہی. ہر طرف حماقت کا دور دورہ ہے. اب جو میرے الفاظ تھے وہ یہ تھے، ان میں سے ایک تو میں بیان کر چکا ہوں، اگر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والا آئین نہ ٹوٹا تو ملک ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ آئین ملک کو ڈبو دے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان میں فسق و فجور کا بڑھتا ہوا سیلاب بالآخر سپریم کورٹ کو بھی لے ڈوبے گا. یہ اعلان تھا. اس کے مقابل پر ایک یہ اعلان سن لیجئے، سردار ابراہیم صاحب کہتے ہیں جسٹس سجاد فاروق لغاری کو بھی لے ڈوبے. بین ہی وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ خود مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. پھر اور بھی جنگ میں اسی طرح لے ڈوبے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جو شور مچھانے والے ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں بات کھل گئی، عدلیہ پارلیمنٹ اور صدر کا لڑانا قادیانیوں کی سازش تھی. عدلیہ پارلیمنٹ اور صدر، یعنی سارے اتنے احمق لوگ ہیں کہ قادیانیوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے. تو جو لڑے ہیں ان کو پکڑو، ان کے خلاف مقدمے چلاؤ. غدار تو وہ ہیں جو ہمارے کہنے پر لڑ پڑے. میں لندن میں بیٹھا کیسے غدار ہو گیا؟ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ملک سے غداری کر رہے ہیں ان کو پکڑو. مولانا امجد صاحب، آئین توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور مرزا طاہر احمد کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر کے واپس یہاں لایا جائے. مجھے تو جب لائیں گے آپ دیکھی جائے گی، جو ہیں وہاں ان کو تو پکڑ لو پہلے، ان کے خلاف تو غداری کے مقدمے قائم کرو. آگے سنیے، بحران قادیانیوں نے پیدا کیا، لغاری نورانی ملاقات میں اتفاق رائے. لغاری صاحب شامل ہیں اس اتفاق میں، عجیب و غریب ہستی ہیں یہ، خود صدر ہیں. سارا جھگڑا فساد انہوں نے مچایا ہوا تھا، آخری یہ جھگڑا ان کو لے ڈوبا، اور ساتھ قاضی حسین احمد کو بھی لے ڈوبا، اور آخر پر مل کر یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کی سازش تھی جو یہ بحران ہوا ہے. جسٹس رفیق تارڑ صاحب فرما رہے ہیں حالیہ آئینی بحران کے پیچھے قادیانی تھے. کھیل کی ناکامی پر سب سے زیادہ نقصان مرزا طاہر اور اس کی جماعت کا ہوا، مریدوں میں بھی کمی آ گئی. سبحان اللہ، حد سے زیادہ ہم قوم ہے. یہ جسٹس ہوا کرتے تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کے دماغی حالت یہ ہے. کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان مرزا طاہر اس کی جماعت کو ہوا، اور اگر ہماری مجھے اور میری جماعت کو ہوا تو میں بحران میں کیسے ملوث ہو گیا. لیکن مراد ان کی یہ ہے کہ میرا بحران نافذ کرنے کا ارادہ ناکام ہوا، اس لیے جماعت کو نقصان پہنچا. نقصان تو سارا ملک رو رہا ہے کہ ملک کو پہنچا ہے، اور اس ملک کے لیے میں نے دعا کا اعلان کروایا تھا یہ ساری جماعت دعا کرے کہ اس ملک کو نقصان نہ پہنچے، اگر نقصان پہنچنا ہے تو اس بہودہ آئین کو پہنچ جائے جو ملک کو ڈبو رہا ہے۔ میں یہ مریدوں کی کمی والا واقعہ کچھ پوچھنا چاہیے، لکھ کے ان سے پتہ کرنا چاہیے۔ آئین کو ختم کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں، مرزا طاہر پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ بات صحیح لگتی ہے کہ قادیانی ملک توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، یہ راجہ ظفر الحق صاحب کا بیان ہے۔ آگے ہے مرزا طاہر کی تقریر، گل کے خلاف کلم کلا بغاوت کا اعلان ہے، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے، قادیانیوں کی سرگرمیوں کو نوٹس لے کر ملکی سالمیت کا تحفظ کیا جائے، یہ فتح اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کا اعلان ہے۔ اب یہ تو وہ الزامات ہیں جو مجھ پر لگائے جا رہے ہیں اور جماعت پر لگائے جا رہے ہیں، اور اب وہ ملک کا اپنا حال ملک کے اخباروں میں جو چھپ رہا ہے اس میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رفیق باجوہ صاحب، آئین متنازع ہو چکا ہے، ترامیم ختم کر دی جائیں تو 1973 کا آئین بہترین ہے۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ وہ ساری ترامیم جو 73 کے آئین میں جماعت کے خلاف داخل کی گئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ صاحب جو ہمارے مخالف سمجھے جاتے ہیں اور پہلے سالوں میں بہت مخالفت بھی کی، رفیق باجوہ صاحب اب خود یہ اعلان کر رہے ہیں ترامیم ختم کر دی جائیں تو 73 کا آئین بہترین ہے۔ کیا 73 کا آئین ناکام ہو گیا ہے؟ اس موضوع پر اور دانشوروں کی رائے یہ ہیں۔ ڈاکٹر باسط صاحب، کوئی آئین موجود نہیں، اگر تصور کر لیا جائے کہ 73 کا آئین موجود ہے تو یہ بھی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتا، نئے آئین کی ضرورت ہے۔ تو میں کہوں نئے آئین کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں یہ غدار ہے، اور سارا ملک کہہ رہا ہے اور کوئی غداری کا مقدمہ قائم نہیں کیا جا رہا۔ پھر رفیق باجوہ صاحب کا اعلان، موجودہ آئین تضادات کا شکار ہے جس پہ فکر اور عقیدہ کا فقدان ہے۔ 73 کا آئین متفق آئین تھا، مگر بعد میں حکمرانوں نے اقتدار کو طول دینے اور ذاتی مقاصد کے لیے اس میں ترامیم کی جن سے آئین متنازع ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں میں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے، بالکل جھوٹ ہے، کہیں سارے بیان میں کسی بغاوت کا کوئی اعلان نہیں، لیکن جو کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں ان کو نہیں پکڑ رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت قوم کے اندر ابھرنے والی اب بغاوت کو منظم کر کے اس نظام کے خلاف تحریک چلا کر اس کا تیا پانچا کیا جائے۔ میں نے تو کہا تھا آئین کرے گا، اگر کرے گا، آئین غلط ہے وہ ملک کو غرق کرے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں اس سارے ملک کے خلاف بغاوت ہونی ضروری ہے۔ یعنی پاکستان میں بیٹھا ایک ملہ بیان دے رہا ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کا منہ بند کرے۔ مسعود صاحب جو سابق وزیر قانون ہیں، وہ فرماتے ہیں 1973 کا آئین تمام ملک کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس میں ترامیم کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب، وہی ملا، فرماتے ہیں ملک بے آئین ہو کر رہ گیا ہے اور تمام اقدامات ماورائے آئین اٹھا لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں جو ملک بے آئین ہو گیا ہو اس کے آئین کے متعلق اگر میں تبصرہ کروں تو وہ تو بغاوت ہے، لیکن ایک ملا یہ کہے کہ بے آئین ہو گیا ہے اور ملک کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، آئین کے خلاف نہیں، سارے ملک کے خلاف، اس کو کوئی نہیں پکڑتا۔ کوموڈور طارق مجید صاحب لکھتے ہیں اس وقت آئین کا ستیہ ناس کر دیا گیا ہے، آئین کی اتنی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ میں خلا پیدا ہو گیا ہے، آئین ایسے لگے گا جیسے ناقص قسم کا کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہو۔ ناقص ردی کاغذ کا ٹکڑا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کہا ہو، لیکن اگر میں نے کہا بھی تھا تو
تو یہی بات ہے جو اب ملک کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ردی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اس قانون کی حیثیت نہیں رہی. سلطان سہروردی صاحب ایڈوکیٹ لکھتے ہیں, چیف جسٹس سجاد علی کے شاہ کے بارے میں کوئٹہ بنچ کے فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ آئین ابھی باقی ہے منافقت کے سوا کچھ نہیں. بس یہ ساری قوم جھوٹ اور منافقت اور تضادات کا شکار ہو چکی ہے. غنوا بھٹو صاحب لکھتی ہیں, نظام تبدیل کیے بغیر ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا. روزنامہ خبروں میں آئی ایک وہ اداریہ لکھا گیا جس میں یہ ساری بہت سی تفاصیل بہت سے مشورے لیے ہیں جو بین ہی ان نتائج کے مطابق ہیں جو میں نے اخذ کیے تھے, لیکن بین ہی مطابق ہیں کہنا درست نہیں, اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. اور ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگ کھلم کھلا ملک کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں, اعلان کے ساتھ اس آئین کو ردی کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں. وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بحران اس کو بھی لڈوبا, اس کو بھی لڈوبا, عدالت علیہ کو بھی لڈوبا اور صدر کو بھی لڈوبا. اب بتائیں سازش کس کی ہے؟ یہ ساری باتیں ہم یہاں بیٹھے قوم سے کروا رہے ہیں. اگر ساری قوم اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ یہاں بیٹھے میرے کہنے کے مطابق بحران کے بعد بحران کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے, تو ساری قوم کو غدار قرار دے کے پھانسی دے دینی چاہیے پھر. لیکن میں یہ نہیں کہتا, یہ ملہ کہہ رہا ہے. میرے نزدیک حالات حاضر پر صحیح تبصرہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور ساری قوم بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی غداری نہیں. غداری یہ ہے کہ اس قانون کو, اس آئین کو جو اب اس قابل نہیں رہا کہ ملک پر مسلط کیا جائے, اسے دور کر دیا جائے تو پھر ملک کو دوبارہ اطمینان کا سانس نصیب ہو سکتا ہے. یہ تو آئین سے متعلق باتیں تھیں. میں قوم کو متنبع کرنا چاہتا ہوں دوبارہ کہ حضرت اقدس مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو آپ کی ایک دوسرے سے منافقت اور مناقشت نہیں, بلکہ جماعت احمدیہ کی متحدہ دعائیں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں. جو بچانے والے ہیں ان کو آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے. جن کی دعائیں خدا کے حضور, خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں, ان کو آپ نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے. اور آپ تو دعا کے مضمون سے ہی ناواقف ہیں. صرف چیخ و پکار اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنا, یہ آپ کا شیوا بن گیا. اس لیے اس ملک سے بدبخت ملہ کو نکالو, یہ آپ کی گردنوں پر سوار ہے, یہی بحران لاتا ہے. اور اگر آئندہ کوئی بحران مزید آیا تو یہی ملہ لانے کا سبب بنے گا. اس لیے اپنے دشمن کو پہچانو اور عقل کرو. اگر پاکستان سے ملائیت کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ ملک دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار ہونے لگے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, یہ ایک ایسا بیان ہے جسے قلم زد نہیں کیا جا سکتا. آپ چیخیں چلائیں جو مرضی اس کے خلاف کہیں, لیکن اس بات کو اپنے دلوں پر اپنے سینوں میں لکھ لیں کہ اس ملک سے اگر ملہ کا فساد دور کر دیا جائے اور اسے اس ملک کی امور سلطنت میں دخل اندازی سے کلیت الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ بہت بڑا اور عظیم ملک بن کے ابھر سکتا ہے. بس ہماری یہ تمنا ہے اور یہ دعائیں ہیں. اب انہیں جس طرح چاہیں غلط رنگ میں آپ کرتے رہیں, مگر وہ غلط رنگ میں ان کا پیش کرنا آپ کے خلاف جائے گا, کیونکہ ہمیں قادر مطلق پر ایمان ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے دل کی آہوں کو سنتا ہے اور تمہاری یاوا گوئی کو سنتا ہے تو تمہارے خلاف رد عمل کے لیے سنتا ہے, تمہاری یاوا گوئی کو خود تمہارے خلاف استعمال کرنے کے لیے تمہاری باتیں سنتا ہے. لیکن جماعت احمدیہ کی تائید میں ہمیشہ ہماری پشت پہ ہمارا خدا کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. آپ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے.
اب میں پہلے مضمون کو جاری کرنے رکھنے سے پہلے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے وصال سے متعلق چند امور بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سوان الفضل میں بھی شائع ہو چکی ہے, وہاں بھی مختلف جماعتوں میں غالباً انجمن کے ریزولوشن کے طور پر بھی پھیلائی گئی ہے. ان تفاصیل میں میں نہیں جانا چاہتا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ الہامات تھے جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب پر چسپاں کیے گئے, اور میں وہ فرد واحد ہوں یا اور بھی شاید ہوں جو شروع سے یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ الہامات اصل میں آپ کے صاحبزادہ حضرت مرزا منصور احمد صاحب سے متعلق ہیں. یہ امر واقعہ ہے کہ بعض پیشگوئیاں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے, ایک شخص کے متعلق کی جاتی ہیں لیکن بیٹا مراد ہوتا ہے. وہ الہامات جیسے کہ میں اب آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا, بلا شبہ ایک ذرہ بھی شک نہیں, حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹے کی صورت میں پوری ہونے پیشگوئیاں پوری ہونی تھیں اور آپ ہی پر ان کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بات میں ہمیشہ صاحبزادہ منصور احمد صاحب سے بیان کرتا رہا, لیکن یہ ہمارا آپس کا ایک ذاتی معاملہ تھا. شروع میں تو جیسا کہ ان کی بے حد انکسار کی عادت تھی, انہوں نے اسے قبول کرنے میں تردد کیا, یعنی خاموشی اختیار کر جاتے تھے. بالآخر جب میں نے مسلسل دلائل دیے اور میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مراد نہ ہوں, تو پھر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا, اور اس بات کی گہری مسرت تھی کہ الہامات میں بھی داخل ہوں. وہ الہامات سنیے. شریف احمد کی نسبت اس کی بیماری کی حالت میں, یہ 1907 کا واقعہ ہے, بیماری کی حالت میں الہامات ہوئے. امرہ اللہ علی خلاف التوقع, اللہ نے اس کو لمبی عمر دی خلاف توقع. خلاف توقع سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو عمریں ملتی ہیں ان سے زائد, اور خلاف توقع سے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ پہلے مر جانا چاہیے تھا, مگر خدا تعالیٰ نے بغیر توقع کے بار بار زندگی عطا فرمائی. پھر فرمایا یہ الہام, امرہ اللہ علی خلاف التوقع, اللہ نے اسے صاحب امر بنایا, یعنی امیر, اور اس کا یہ امیر بننا خلاف توقع تھا. یعنی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ شخص اتنے لمبے عرصے تک امیر بنایا جائے گا. اس الہام کے جو ترجمے, ان الہامات کے جو ترجمے تذکرہ میں درج ہیں, مجھے یقین تھا کہ یہ ترجمے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسا ترجمہ کر رہے تھے جو خلاف واقعہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ترجمہ کیا جائے. چنانچہ وہ ترجمہ یہ تھا جس کو میں خلاف واقعہ ترجمہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں علماء نے اس خواہش میں کہ اس پیشگوئی کو حضرت مرزا شریف احمد صاحب پر لگا دیا جائے یہ ترجمہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کو یعنی شریف احمد کو خدا تعالیٰ امید سے بڑھ کر امیر کرے گا, یعنی مال و دولت دے گا. امرہ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر کرے گا, امرہ اللہ کا مطلب ہے اسے امیر بنائے گا, یعنی صاحب امر بنائے گا. اور ایک دوسرے الہام سے بین یہی بات ثابت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بادشاہ آیا, اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں
کہ وہ قاضی کے متعلق بھی الہام ہوا ہے, وہ قاضی یعنی صاحب امر بنایا جائے گا. تو چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی تشریحات دوسرے علامات کی روشنی میں اس ترجمے کو جو تذکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے غلط قرار دے رہی ہے, اس لیے میں نے جب علماء سے فوری طور پر تحقیق کر کے رپورٹ کرنے کا کہا, مولوی دوستوں صاحب جو ماشاءاللہ اس مضمون کے ماہر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترجمے یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ترجمے نہیں ہیں. صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے 1935 میں جب تذکرے کی اشاعت پر ایک نوٹ لکھا اس میں یہ وضاحت کی کہ ہم نے تمام ترجمے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے تھے وہ عبارت کے اندر داخل کر لیے ہیں اور حاشیے میں نہیں اتارے گئے. حاشیے میں اتارے جانے والے ترجمے بعد میں علماء نے کیے ہیں. تو یہ جو میری سسپیشن یا مجھے شک تھا, بلکہ مجھے تو یقین تھا کہ حضرت مسیح کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں نے ربا سے معلوم کروا لیا ہے, واقعتاً یہی بات درست ہے. دراصل اگر ان تراجم کو مانا جائے, جو خیال گزرتا تھا علماء کا اس کو مانا جائے, تو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی عمر تو لمبی نہیں تھی, اپنے بھائیوں سے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, اور خلاف توقع لمبی عمر کہنا یہ ایک قسم کی خواہش کا اظہار تو ہے لیکن واقعات کا اظہار نہیں. اور آپ کے سپرد امارت کبھی نہیں کی گئی, مجھے نہیں یاد شاید ہی کبھی آپ کو امیر بنایا گیا ہو, ورنہ آپ امیر نہیں بنائے جاتے تھے. یہ وجہ تھی کہ میں ہمیشہ ان دونوں علامات کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق سمجھتا تھا, اور آپ کی زندگی اس کی گواہ ہے. اس کثرت سے آپ کو شدید دل کے حملے ہوئے ہیں کہ ہر حملے پر ڈاکٹر کہتے تھے کہ ابھی ہاتھ سے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ خلاف توقع آپ کو ٹھیک کر دیتا تھا, اور سب ڈاکٹر حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دل کی ایسی بیماریاں لاحق ہوئیں کہ جن سے بچنا محال تھا, اور دوسرے دن اٹھ کر نہ صرف یہ کہ کھانا پینا شروع کر دیا, بلکہ وہ ڈاکٹر جو بعض چیزوں کو ان کے لیے حرام سمجھتے تھے, یعنی مکھن اور گھی کی غذا, رات کو حملہ ہوا ہے, صبح اٹھ کے کہا کہ مجھے مکھن کے پراٹھے پکا کے کھلاؤ, اور واقعتاً پراٹھے مواقع کھایا کرتے تھے. اس لیے ان کے متعلق یہ الہامات لازماً پورے اترتے ہیں کہ اما رح اللہ خلاف التوقع, خلاف التوقع, بغیر توقع کے لمبی عمر اور بغیر توقع کے بار بار عمر پانا, یہ آپ کی ذات میں دونوں باتیں بین ہی صادق آتی ہیں. پھر امرہ اللہ علی خلاف توقع, یعنی ان کو امارت بھی ایسی دی جائے گی کہ اس کے متعلق توقع نہیں کی جا سکتی تھی. میں نے جو حساب لگایا ان کی امارت کا, تو آپ یہ دیکھ سن کے حیران ہوں گے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے سے ان کو امیر بنانا شروع کیا گیا ہے, اور اس سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی 52 سالہ حکومت میں اتنا عرصہ کبھی کسی کو امیر نہیں بنایا گیا جتنا ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اور میرے دور میں امیر بنایا گیا ہے. 45 بار آپ امیر مقامی مقرر ہوئے ہیں, اور اس ہجرت کے دور میں تقریباً 14 سال مسلسل امیر مقامی بنے رہے ہیں. یہ ہے خلاف توقع. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خلاف خلیفہ کی موجودگی میں کوئی شخص اتنا لمبا عرصہ امیر مقامی بنا رہے, وہ امارت مقامی جو خود خلیفہ کے اپنے قبضے میں ہوا کرتی ہے, اور اس کے وہاں موجودگی میں صدر عمومی ہے جو عمومی انتظام چلاتا ہے, مگر امیر کی خلیفہ کی موجودگی میں امیر مقامی وہی ہوتا ہے. بس آپ عملاً میری جگہ بیٹھ گئے.
یعنی جس کرسی پہ میں بیٹھتا تھا اس پر میرے کہنے کے مطابق آپ براجمان ہوئے اور آپ نے تمام امور کو نہایت بہادری سے سر انجام دیا. وہ بادشاہ آیا کہ الہام کی متعلق فرماتے ہیں, فرمایا قاضی, یعنی ہاں دوسرے نے کہا ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے, یعنی اس الہام کے ساتھ یہ آواز بھی آئی, فرمایا قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں, قاضی وہ ہے جو تائید حق کرے اور باطل کو رد کرے. یہ خوبی بھی حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب میں غیر معمولی طور پر پائی جاتی ہے. باطل کو رد کرنے کے معاملے میں اتنا بہادر انسان میں نے اور شاید ہی دیکھا ہو, ہوں گے مگر جو میں نے دیکھے ہیں ان میں ان سے زیادہ جرأت کے ساتھ باطل کو رد کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا. خلافت کے عاشق اور فدائی, اور میں جو ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ تھا اور بچپن میں ان کی نظام میں ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں, اس طرح سامنے وفا کے ساتھ استادہ ہوئے ہیں جیسے اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور بھائیوں میں سے یا اپنے دوسرے عزیزوں میں سے اگر کسی نے ذرا بھی زبان کھولی ہے میرے متعلق, اتنی سختی سے اس کو جواب دیا کہ جیسے رد کرنے کا مسیح اسلام فرما رہے ہیں, رد کرنے کے عمل کو اتنی سختی سے استعمال کیا ہے کہ میں حیران ہو گیا سن کر. بارہا میں نے سنا, میں حیران رہ جاتا تھا, نہ بھائی دیکھا نہ عزیز دیکھا. اگر وہم گزرا کہ خلافت کے متعلق یہ غلط اشارہ کر رہا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی سختی سے اس کو رد کر دیا. یہ صورتحال ایک اور الہام کو بھی یاد کرا رہی ہے. حضرت مسیح السلام مرزا شریف احمد صاحب کو مخاطب کر کے رویا میں کشف میں دیکھتے ہیں, اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ الہام حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو طریق پورا نہیں ہوا, یعنی ان لوگوں کی نظر میں پورا نہیں ہوا جو یہ بات ماننے پر تیار نہیں کہ بعض دفعہ باپ کے متعلق الہامات بیٹے کے لیے پورے ہوا کرتے ہیں. اب یہ بات بین ہی آپ کی ذات میں پوری ہوئی ہے. وہ عمارت مقامی جس پر میں بیٹھا کرتا تھا, اب ظاہر ہے کہ میں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمائندہ ہوں. اس وقت میاں شریف میں سب موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص موجود ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہے جس کے متعلق بین ہی یہ الفاظ پورے ہوتے ہیں, اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں. بس یہ سارے الہامات اور ان کی واضح تشریحات جو واقعات نے بیان کر دی ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا. یقیناً آپ کا ایک مقام تھا اور خدا حضرت مسیح السلام کی پیشگوئیوں سے وہ مقام بنا ہے اور ابھرا ہے, اور آئندہ آنے والی تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا وجود ایک مبارک وجود تھا جسے حضرت مسیح علیہ السلام کے روحانی بیٹا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. کیونکہ جو کچھ بھی اپنے بیٹے کے متعلق دیکھا وہ ان کے بیٹے کے متعلق برا ہوا. اب جبکہ میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے سرزادے مرزا منصور احمد صاحب کو بنایا ہے, تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں تو میری جگہ بیٹھ. یہ ساری باتیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ حضرت سردار مرزا منصور احمد صاحب کی روح ایک پاک روح تھی, بہت دلیر انسان, خلافت کے حق میں ایک سونتی ہوئی تلوار تھے. یہاں پچھلے دنوں جب آپ نے سفر کیا ہے تو اس سفر کے دوران اس دفعہ اتنے خوش گئے ہیں کہ مجھے وہم آیا کرتا تھا کہ کوئی بات ہے. پہلے کبھی بھی کسی سفر کے دوران نہ اتنا لمبا سفر کیا نہ اتنی خوشی کا اظہار کیا. انگلستان دیکھتے ہوئے کہا مجھے تو اب یوں لگ رہا ہے میں نے پہلی دفعہ انگلستان دیکھا ہے, اور جو خوشی اس دفعہ دیکھنے میں ہوئی ہے کبھی ساری عمر نہیں ہوئی. جرمنی گئے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا, ہالینڈ گئے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی خوش گئے ہیں اس دفعہ یہاں سے کہ جس کی نظیر پہلے
ان کے آنے میں کہیں بھی نہیں ملتی. اس وقت مجھے شک شبہ پڑتا تھا جسے میں دوسرا رنگ دے دیا کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ تو شاید جانے کی تیاریاں ہیں. بس وہ شبہ درست نکلا. اس طرح گئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آئے. واپس آ نہیں سکتے کہ اس ملک میں چلے گئے ہیں جو ملک عدم تو نہیں ہے مگر ہمارے لیے عدم ہی کی طرح ہے. یعنی جو ایک دفعہ چلا جائے پھر اس کا کوئی نشان واپس نہیں آیا کرتا. مگر وہ شخص جس کے متعلق الہامات دنیا میں باقی رہے ہوں اس کا جانا بھی ایک فرضی جانا ہے. وہ لوگ ہمیشہ باقی رہتے ہیں, اسی دنیا میں بھی باقی رہتے ہیں. بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. میری بیٹی فائزہ نے مجھے بتایا کہ اتنا خوش تھے اس دفعہ کہ بار بار مجھ سے بھی بےحد محبت کا اظہار کرتے تھے. اور ایک بات پر میں نے کہا کہ یہ آپ بہت خوش ہیں تو کہتے ہیں میں خوش کروں, میرا خلیفہ مجھ سے راضی ہے, میں اسے بار بار دیکھتا ہوں, میں خوش نہ ہوں. وہ بچے نہیں تم نے دیکھے فائزہ سے کہا جو خلیفہ کے ساتھ پھرتے ہیں وہ دوڑے پھرتے ہیں ان کی خوشیاں نہیں دیکھی. وہ کیوں خوش ہیں؟ اسی لیے کہ بات خلیفہ ان سے راضی ہے. میں بھی اسی لیے خوش ہوں. یہاں بھی بڑی بہت خطرناک حملے ہوئے ہیں بیماری کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بیماریوں سے نجات ملی. واپس جا کر بھی حملہ ہوا, اس سے بھی پھر نجات ملی. بے حد بہادر انسان تھے کہ کم دنیا میں اتنے بہادر انسان دیکھنے میں آتے ہیں. وہم ہوتا تھا تو دوسروں کے متعلق اپنے متعلق نہیں. میری بیماری کا خطرہ خوف اور بچوں کے کہنا کہ خیال رکھیں, اگر کوئی تاخیر ہو جائے کہیں سے آنے میں, مثلا ایک دفعہ یہ پہلے پہنچ گیا اور مجھے آنا چاہیے تھا مگر دیر میں آیا, تو بے انتہا گھبراہٹ تھی, ٹہلتے پھرتے تھے کہ کیوں نہیں ابھی تک پہنچے. تو اپنے متعلق بالکل بے خوف اور دوسروں کے متعلق بے حد خوف رکھنے والے کہ کہیں کچھ کسی خطرناک واقعہ میں کوئی مبتلا نہ ہو گیا ہو, کسی مہلک حادثے میں شکار نہ ہو گیا ہو. ساری زندگی سادہ گزری ہے. بالکل بے لوس انسان اور سادہ زندگی گزارنے والے ناظر اعلیٰ بھی ہیں اور اپنے بچے مسرور کو ساتھ لے کر زمینوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں, وہاں زمینداروں کے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح ان سے باتیں کر رہے ہیں. ذرا بھی ان کے اندر کوئی انانیت نہیں پائی جاتی تھی, بالکل سادہ لوگ. غذا اگر مزے کی ہے تو اچھی لگے گی اور اگر نہیں بھی ہے تو خوشی سے کھاتے تھے اور ہر چیز میں ایک قناعت پائی جاتی تھی. بس اس ذکر خیر میں اگرچہ کچھ طول ہو گیا ہے لیکن یہ ذکر خیر ہے ہی بہت پیارا. اور میں ساری جماعت کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے. تو اب ہماری جگہ بیٹھ جائے کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے. اس سفر کے دوران یہاں بعض لوگوں نے آپ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اگر ان کا ذکر نہ کروں تو یہ ناشکری ہوگی. سب سے پہلے تو فضل احمد صاحب ڈوگر ہمارے شکریہ اور دعاؤں کے محتاج ہیں. اصل بات کچھ اور تھی اور میں کچھ اور سمجھا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ فضل احمد صاحب ڈوگر میاں غلام احمد صاحب مرزا غلام احمد جو ان کے داماد میں ہیں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ خدمت کر رہے ہیں. لیکن جب میری علیحدہ ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے ایک راز کی بات بتائی. انہوں نے کہا ہمارے باپ پر ان کا ایک ایسا احسان ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا. صرف وہ احسان تھا جس کی یاد مجھے مجبور کرتی تھی. چنانچہ میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ دیکھو
یہ تمہاری باپ کی بجائے ان سے بڑھ کر ہیں. ہماری نسلیں بھی اس احسان کو پورا نہیں کر سکتی. اس وجہ سے تم یہی سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارے اندر دوبارہ آ گیا ہے، بلکہ اس باپ سے بڑھ کر ایک وجود تمہارے اندر آ گیا ہے. چنانچہ یہ راز اب کھلا ہے مجھ پر کہ کیوں فضل ڈوگر کے بھائی صدیق اور بشیر اور غلام احمد اور سارے خاندان نے ان کی ایسی خدمت کی ہے کہ واقعتاً کوئی اپنے باپ کی بھی اس سے بڑھ کر خدمت نہیں کر سکے. سارے سفر میں ساتھ لیے پھرے ہیں، ہر جگہ رہائش کا انتظام کیا ہے، اور جب بھی خدمت کا موقع ملا اسے اپنی عزت افزائی سمجھا، اور ظاہر یہی کیا جیسا کہ حق تھا کہ یہ ہمارا احسان نہیں، آپ کے احسان کا پورا بدلہ نہیں، ایک معمولی سا اظہار ہے جو ہم آپ کی خدمت کی صورت میں کر رہے ہیں. بس اللہ کے فضل کے ساتھ ان سب بھائیوں نے بھی آپ کی بہت خدمت کی ہے، اور میں جماعت کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے تو احسان کا بدلہ اتارا ہے، مگر ہمارے ایک محبوب قائد جو سارے پاکستان کے ناظر اعلیٰ بھی تھے، امیر مقامی بھی تھے، صدر انجمن احمدیہ کے صدر بھی تھے، ان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ تو مضمون ہے صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق. آج ان کی نمازی جنازہ روا میں پڑھائی جا چکی ہے. کثرت کے ساتھ تمام پاکستان سے جماعتیں شریک ہوئی ہیں. یہ میرا اندازہ ہے کہ شریک ہو گئی ہیں. پہلی اطلاعیں یہ تھیں کہ اطلاعیں مل جماعتوں کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کثرت سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ربا کی طرف سے اطلاع نہیں مل سکی. یہ تعجب ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، حالانکہ نماز جنازہ کے بعد فوری طور پر مطلع کرنا ان کا فرض تھا کہ مجھے اطلاع دیتے کہ کیسی نماز جنازہ ہوئی، کیا واقعات ہوئے، لوگوں کا کس قدر ہجوم تھا، اس سارے ماحول کی تصویر کھینچنی ضروری تھی. لیکن مجھے بہت تعجب ہے، ہم نے جتنی دفعہ بھی کوشش کی ہے تمام فونوں کو مصروف پایا، اور جمعے پہ آنے سے پہلے تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. مگر یہ تو سارے پاکستان میں جہاں سے چاہتے رابطہ کر سکتے تھے، اس لیے مرکز کو یا ہمارے ہیڈ کوارٹر، مرکز تو یہی ہے جہاں میں ہوں، ہیڈ کوارٹر یعنی ربا میں جو نظام جاری ہے ان کو اتنی ہوش کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں اور وہ منہ میں گھونیاں ڈال کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو حالات گزرے ہیں بڑے بہت عجیب و غریب سے، ان میں بھی بار بار میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اطلاعیں بھیجنی شروع کی ہیں. اس سے پہلے بالکل چپ بیٹھے تھے، جیسے کچھ واقعہ نہیں گزرا. اور اب جنازے کے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. آئندہ سے یاد رکھیں کہ ہر اہم بات جو پاکستان میں ہو، ان کا فرض ہے نظام جماعت کا، ربوہ کا، کہ جہاں سے بھی ہو سکے فوری طور پر مجھے اطلاع دے کر آگاہ کریں، اور اس سے دعا کی بھی تحریک ہوتی ہے. اب جب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، منگلہ صاحب کی ایک اطلاع اب میرے سامنے آئی ہے. آج نماز جمعہ مکرم مولانا سلطان محمود انور نے پڑھائی، جمعہ کے ساتھ ہی نماز عصر ادا کی گئی. حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کا تابوت بذریعہ ایمبولنس مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، جہاں نماز جمعہ عصر کے بعد مکرم مرزا عبدالحق صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. مختلف اضلاع کے عمراء اور جماعتوں کے نمائندگان بھی آئے ہوئے تھے، جن کی تعداد 5,000 سے زائد تھی، یعنی باہر سے آنے والوں کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت پیدل کندھوں پر بہشتی مقبرہ لے جائی گئی. جنازہ حضرت اماں جان والے چوک کے پاس سے گزر کر مسجد مبارک کے سامنے سے ہوتا ہوا بہشتی مقبرہ لے جایا گیا. حضرت اماں جان والے چوک سے مراد یہ ہے وہ جہاں حضرت اماں جان کی یادگار تعمیر ہے، وہ گھر
مٹی کا گھر جس میں حضرت اماں جان رہا کرتی تھیں, اس مقام پر ایک یادگار تعمیر ہے, اس چوک سے ہوتا ہوا یہ جنازہ وہاں پہنچا ہے. بہرحال الحمدللہ کہ یہ کاروائی اپنے اختتام تک پہنچی, بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو رخصت کیا. مگر جو وہاں پہنچنے والے 5,000 ہیں, صرف ان کی بات نہیں, میری میز ان خطوں اور تعزیت کے تاروں اور فیکسوں سے بھر جاتی ہے. ساری دنیا سے موصول ہو رہے ہیں اور ساری دنیا پر اس وفات کے صدمے سے ایک لرزہ ستاری ہے. تمام احمدی دعاؤں میں مصروف ہیں, بس صرف وہ 5,000 نہیں بلکہ ساری دنیا کے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر پہلے شامل نہیں تھے تو آج نماز عصر کے بعد جب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. بس بہت ہی ایک پیارا انداز ہے رخصت کا کہ ساری دعاؤں دنیا کی دعاؤں کو سمیٹے ہوئے کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے اور ہماری آجزانہ دعاؤں قبول فرمائے. اب دوسرے مضمون کی طرف لوٹنے کا تو وقت نہیں, جو نماز کا مضمون تھا اسے انشاءاللہ بعد میں آئندہ بیان کر دیا جائے گا. اگر 2-4 منٹ جمعے کے 1 گھنٹے کے وقت سے کم بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اس لیے اب میں اذان دینے والے سے درخواست کرتا ہوں. ہاں, اذان تو ہو چکی ہے, اب میں بیٹھوں گا, پھر میں تکبیر کہوں گا, اس کے بعد پھر نماز ظہر نماز جمعہ پڑھ کے پھر نماز عصر جمع کریں گے. نماز عصر کے مان بعد آپ کی نماز جنازہ غائب ہوگی. ٹھیک ہے, منہ سے غلطی سے بعض دفعہ اذان کا لفظ نکل جاتا ہے کیونکہ عادت ہے اذان کے متعلق کہنے کی. اس کو دنیا والے گھبرایا نہ کریں اس بات پر, یہ کوئی دماغ کی خرابی کی علامت نہیں, یہ بچپن سے میری عادت ہے. اس لیے بعض لوگ لکھتے اس طرح ہیں جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کی وجہ سے. تو ابھی میں بیٹھوں گا, پھر میں اٹھ کر مسنون دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بعد پھر نماز جمعہ اور پھر نماز عصر ہوگی. اصل میں میرے دماغ کی ساخت یہ ہے کہ جب ایک مضمون قبضہ کر لے دماغ پر, جیسے تیز رفتار موٹر کو ایک دم دائیں بائیں موڑا نہیں جا سکتا, اس طرح یہ میری ساخت شروع سے ہی ایسی ہے. اور اگر یہ نقص ہے تو اس نقص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز فرمایا ہے. کوئی ایسا نقص نہیں ہے جو عمر کے تقاضے سے بعد میں رفتہ رفتہ پیدا ہوا ہو. بچپن میں یہی حال تھا, اور نماز میں بھولنے کی عادت مجھ میں اور میر محمود احمد صاحب میں اور نواب محمد احمد خان میں اس وقت سے مشترکہ عادت تھی. یہ باتیں تو لمبی ہیں, کیوں بھولتے ہیں اور کیا واقعہ ہوتا ہے یہ میں کسی وقت شاید آئندہ بیان کر دوں, لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ بے وجہ گھبرا گھبرا کر مجھے خط لکھتے ہیں آپ کو کچھ ہو گیا آپ کو کچھ ہو گیا, ان کو کچھ ہو گیا ہے. مجھے کچھ نہیں ہوا, میرا بچپن سے یہی حال ہے. اگر اللہ کے نزدیک یہ عادت اور دماغ کی یہ خاص کیفیت خلافت کی راہ میں حائل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز خلیفہ نہ بناتا. اس لیے بچپن سے یہی حال ہے, جب میں بعض خاص سوچوں کو الجھ جاؤں تو ناممکن ہے کہ ایک دم ان کا رخ دوسری طرف مڑ سکوں. اور یہی بات نواب محمد احمد خان میں مجھ سے بہت زیادہ شدید پائی جاتی تھی, حالانکہ بہت بڑے مجید اور بہت بڑے حکیم انسان تھے. تو یہ جو فلسفیوں کے متعلق کہانیاں سنی ہوئی آپ نے کہ سوٹی کونے میں کھڑی کی, سوٹی بستر پر ڈالی اور آپ کونے میں کھڑے ہو گئے, یہ لطیفے تو ہیں مگر درست نہیں ہیں. سوچوں کے ہجوم کی وجہ سے ایسا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اس کو کوئی بیماری نہ سمجھیں, یہ ایک روزمرہ کے واقعات ہیں جو عام طور پر مفکرین سے وابستہ کیے جاتے ہیں, عام لوگوں سے نہیں کیے جاتے. میں اپنے آپ کو مفکرین کی شمار میں تو نہیں لاتا, مگر بیماری وہی ہے جو مفکرین اور فلسفیوں کو ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اس میں کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ گھبرائیں گے تو یہ بے وقوفی ہے.
بعض لوگوں نے مجھے یہاں تک لکھا کہ آپ کو گویا وہ بیماری ہو گئی ہے جو اس کو آرٹیریو سکلوروسس کہتے ہیں, جو حضرت موسیٰ موت کو آخری دنوں میں ہوئی تھی. اس بیماری کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں. وہ بیماری جب شروع ہو تو پھر چند سالوں میں انسان کو بالآخر عقل کے لحاظ سے نہیں مگر دوسرے معاملات میں ناکارہ کر دیتی ہے. اور اگر میں ناکارہ ہونا ہوتا تو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی نماز مسجد مبارک میں جب ہم نماز پڑھا کرتے تھے میر محمود اور میں اور ہم سب, اور ہمیشہ تو نہیں مگر اکثر نماز کے بعد سجدہ صاف کرنا پڑتا تھا, تو اس وقت مجھے گزر جانا چاہیے تھا اس عالم فانی سے, اور اس کے بعد میری سوچوں کو معطل ہونا چاہیے تھا. آرٹیریو سکلیروسس کی بیماری تو ٹانگوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے, اور اب تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں مگر ایک زمانے میں ٹانگوں میں اتنی طاقت تھی کہ بہت تیز دوڑنے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا تھا, اور یہ ذہنی بیماری اس وقت بھی تھی. سائیکل پر اتنا تیز چلتا تھا کہ جو مجھ پہ سے 20-30 سال چھوٹے تھے ان کو چیلنج کرتا تھا کہ آؤ مقابلہ کر لو, لیکن نہیں کر سکتے تھے. جیسا کہ سویڈن میں ایک صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا, آپ احمد نگر سے پیچھے سامان لادا ہوا آ رہے تھے, وہ مجھ سے بہت ہی چھوٹے ہیں, غالباً آج آئے بھی ہوئے ہیں یہاں ملاقات کے لیے سویڈن سے, کہتے ہیں آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں سائیکل پر تھا, بالکل چھوٹا بچہ تھا, اب میں کرنا ہے مقابلہ, میں کہ چلیں پھر چلتے ہیں. کہتے ہیں شروع میں تو آپ ساتھ ساتھ رہے, اس کے بعد اتنا پیچھے چھوڑ گئے کہ بہت ہی پیچھے رہ گیا میں. تو یہ بیماری آرٹیریو سکلیروسس نہیں ہے. یہ لوگ جو طبیب بنے پھرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ آرٹیریو سکلیروسس کیا چیز ہے. اس لیے میں آج کھول کر بتا رہا ہوں, خدا کے واسطے میرے ہمدرد بنے پھرنے والے لوگ مجھے یہ باتیں نہ لکھا کریں, کیونکہ سوائے اس کے کہ یہ ذیلی الجھن ہو مجھے اور کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا یا نقصان نہیں پہنچتا. جو کینیڈا کے سفر کے دوران جو مجھے کمزوری واقعہ ہوئی تھی اور جرمنی میں بھی, اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو آپ میں سے کمزور دل جو ہیں شاید ان کو دل کی تکلیف ہو جائے. کس قدر سخت بیماریوں میں جو محض دین کی خاطر لاگ ہوئیں, یعنی گیمبیا کے حالات اور بعض دوسری پریشانیاں, اتنا شدید بیماریوں کا حملہ ہوا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں نے اس کے باوجود سارے فرائض کیسے ادا کیے. اور لوگوں کو تو پتہ نہیں میرے پہ دل پہ کیا گزر رہی تھی, میرے جسم پہ کیا گزر رہی تھی, مگر یہ گواہ ہے سب دنیا کہ میں نے اپنے فرائض میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آنے دی. ساری نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں, تمام سوال و جواب کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں, جماعت کے ملنے کے ملاقاتوں کے فیملی کی ملاقاتوں کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں, ایک ذرہ بھی ہم نے کمی نہیں آئی. اور کن حالات میں کیے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اللہ جانتا ہے. اب لوگوں نے یہ ہمدردی جتانے کے لیے کہ میرے بہت زیادہ لگتے ہیں, آپ کمزور ہو گئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کمزوری کے باوجود آپ کے فرائض تو پورے کر رہا ہوں, آپ کو اس سے کیا. میں کمزور ہوں یا نہ ہوں, اللہ کے فضل سے جب تک زندہ ہوں آپ کے متعلق جو فرائض مجھ پر ہیں ان کو پورے کرتا رہوں گا. اب میں وہ دعائیہ کلمات پڑھتا ہوں, اس کے بعد جمعہ ختم ہوگا. چونکہ ابھی وقت باقی تھا میں نے کہا یہ باتیں بھی ساتھ ہی کر لوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.